الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی جانب بھیجی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے بھیجی گئی، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے بامراد. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے حق میں برابر ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کہ آپ ان کو ڈرائیں، انجام سے باخبر کریں یا ان کو انجام سے باخبر نہ کریں. لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا عذاب ہونے والا ہے. ایمان کے حوالے سے گزشتہ متقین کی صفات کے بارے میں دو آیتیں اتری، جس میں پہلے ایڈریس کیا گیا تھا پہلی آیت میں امی قوم کو، کفار اور مشرکین مکہ کو، الذین یؤمنون بالغیب والی آیت میں. پھر دوسری آیت میں والذین یؤمنون بما انزل الیک میں ایڈریس کیا گیا، یا باقاعدہ ان کو خطاب کیا گیا، اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے ان کو. ایمان کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنا ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو باتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہوئی، ان سب باتوں کو ماننے کا. جتنی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے، ان سب باتوں کا ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے. اور اس بنیاد پہ ماننا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے. اگر کوئی مشاہدے کی بنیاد پہ ایمان لاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ایمان لاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر غیب کا عالم کھل جاتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جاتا، تو اس وقت پھر لوگ توبہ کرتے ہیں، اس وقت لوگ ایمان لاتے ہیں. جیسے فرعون لایا تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا. تو وہ جو ایمان ہے وہ بھی ہے ایمان، لیکن کب ہے وہ؟ خبر کی بنیاد پہ، موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع دینے پہ ایمان نہیں لایا ہو، ان کی خبر پہ ایمان نہیں لایا ہو. خبر نہیں بول رہا، خبر بول رہا ہوں. وحی پہ ایمان نہیں لایا ہو، وہ لایا مشاہدے پہ، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے. تو رسول کی خبر پہ ایمان لانے کا نام ایمان ہے. رسول کو سچا جاننا اس کے بتانے پہ، کہ ہاں تم سچے ہو، تم سے سچی بات ہی نکلے گی، اس لیے تمہاری بتائی ہوئی بات صحیح ہے، یہ ایمان ہے. ایسے ہی ایک اور چیز ہے ایمان کے اندر. میں نے اس بارے میں بہت غور کیا تو میری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہے جو قرآن میں ہے. میری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا، اس لیے کہ میری عقل نے اس کو سچ جانا، سچ مانا، سچ بتایا ہے، میں بھی اس کو سچ مانتا ہوں. یہ ایمان نہیں ہے. عقل کے ذریعے سے مدد لی جا سکتی ہے شروع شروع میں، بالکل. جب کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے، ایمان لانا چاہتا ہے اور پرکھنا چاہتا ہے عقل کی ترازو میں اسلام کے احکام کو، تو اس وقت میں وہ پرکھا اور اس نتیجے پہ پہنچا. پھر اس نتیجے سے ایک اور نتیجہ نکالا کہ جب میرے عقل نے بتایا کہ یہ اس مسئلے کا حل یہی ہونا چاہیے، یہ صورتحال میں ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے، جیسا کہ حدیث کہہ رہی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن و حدیث ٹھیک ہے، اللہ رسول کا پیغام صحیح ہے، اس نتیجے پہ پہنچ کے ایمان لاتا ہے تو صاحب ایمان ہے. لیکن اگر وہ ایک قدم پیچھے رہ کے ایمان لاتا ہے، میں اس بات کو اس لیے سچا مانتا ہوں، اس کو صحیح مانتا، اس بنیاد پہ ہوں کہ میری عقل نے اسے صحیح بتایا ہے، تو اب یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہی ہے. جب وہ بندہ مان رہا ہے پھر کیوں بے ایمانی ہے؟ پھر بھی کیوں ایمان نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان نام ہے اپنی عقل کی وجہ سے کسی چیز کو ماننے کا نہیں. ایمان نام ہے رسول کی اطلاع اور وحی پہ اور ان کی خبر بتائی ہوئی بات پہ، بات پر ایمان لا لینے کا اور اس کو سچا جاننے کا. ایک اور چیز اس زمانے کے لحاظ سے ایمان کے حوالے سے جو ہمیشہ ذہن میں رہنا ہے، وہ یہ ہے ایمان میں کفر سے براءت شرط ہے. جب تک ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم خود کو بری ظاہر نہیں کر دیتے، اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہوتا. اننی براء مما تعبدون، إِنَّنَا بُرَآءَ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. یہ قرآنی آیات کے ٹکڑے ہیں جس میں یہ مفہوم پایا جاتا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور ان بتوں کو میں چھوڑتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہو. میں ایمان لاتا ہوں اور بری ہوں اس شرک سے جو شرک تم کرتے ہو. اسی لیے ایک پنجم کلمہ کے اندر ایک کلمے میں پایا جاتا ہے یہ بات, وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا, کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں کفر سے بھی شرک سے بھی اور تمام گناہوں سے بھی. یہ اس زمانے میں اس کی سخت ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آج کل سب چیزوں کو صحیح مان کے چلو یا کسی کو کچھ نہ بولو کا ذہن سے لوگ چلنے کے عادی ہو گئے. پھر تمہارا مذہب, تم اپنے مذہب کو فالو کر رہے نا, ہاں تو پھر اپنے مذہب کو فالو کرو, دوسرے کے مذہب کو کیوں چھیڑ رہے. سورہ کافرون ہے نا, پوری آیت میں یہی ہے کہ صرف تم تمہارے مذہب پہ چلے تو کافی نہیں ہے, جو دوسرا غلط مذہب ہے اس کو غلط بولنا بھی ضروری ہے. قل, اے نبی کہہ دو, یا ایہا الکافرون, اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جس کو تم پوچھتے ہو میں نہیں پوچھتا, ولا انتم عابدون ما اعبد, جس خدا کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے, ولا انا عابد ما عبدتم, اور جس اب تک جن تم نے جس کو پوجا ہے آئندہ بھی میں کبھی اسے پوجنے والا نہیں ہوں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, نہ آئندہ تم میرے خدا کی پرستش کرنے والے ہو. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, تم کو تمہارا دین مبارک ہو, مجھے میرا دین. تو پورے سورہ کافرون پوری غور کر لیجیے, یہ کس سے برات والی صورت ہے. دیکھا گیا تو غیر سے, غیر اللہ سے, غیر مذہب سے, کفر سے, شرک سے, غیر کو پوجنے والوں سے, اس میں برات کا صاف طور سے مضمون پایا جاتا ہے. تو ایمان کے واسطے کفر سے براءت شرط ہے, یہ ایک ضروری چیز ہے جو سمجھنے کی ہے. یہاں پہ ہم کو کل بننا جس کو بولتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو کل بننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے ہیں, کامل ایمان والے نہیں ہوتے ہیں. کل بننا کس معنی میں بول رہا ہوں میں؟ اس معنی میں کہ ہم کو ہر ایک کا مذہب صحیح ہے, ہر ایک اپنی جگہ درست ہے, نہیں, ہر ایک اپنی جگہ درست نہیں ہے. پھر حق و باطل میں فرق کیا رہ جائے گا, صحیح جھوٹ میں, صحیح اور غلط میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا فرق. اور اگر یہ فرق مٹ گیا تو پھر کائنات تہ و بالا ہو جائے گی, نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا, نہ یہاں پر نہ کہیں اور. اس بنیاد پہ ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز سچی ہے تو وہ سچی ہے, اگر کوئی جھوٹی ہے تو وہ جھوٹی ہے. سچے کو سچا سچا بولنا, جھوٹے کو جھوٹا بولنا, یہ ضروری ہے. ہم صرف ہمارا مذہب سچا ہے ہم اپنے مذہب کو فالو کر لیں گے, دوسرے کا نہیں بھائی ہم کچھ نہیں بولتے, نہیں, ہم اس کے بارے میں بولیں گے. اگر وہ سچا ہے تو بولیں گے ہم ہاں وہ سچا ہے, اگر وہ جھوٹا ہے تو ہم بولیں گے وہ جھوٹا ہے, اگر ہم کو پتا نہیں ہے تو یہ بولیں گے پتا نہیں ہے. تو ایمان کے حوالے سے یہ دو تین باتیں بہت انتہائی ضروری. نمبر ایک, ایمان کے واسطے ضروری ہے کہ کفر اور کفریات سے براءت کا اظہار کرنا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اور دوسری بات, ایک ہوتی ہے ایمان کی صورت اور ایک ہوتی ہے ایمان کی حقیقت. علماء نے لکھا ہے ایمان کی صورت دل سے سچا جاننے اور ماننے سے شروع ہوتی ہے, اور پھر جو بھی ایمان کا تقاضا ہے, ایمان لانے کی بنیاد پہ اللہ کا حکم آ گیا, نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, انفاق کا وغیرہ وغیرہ, سارا قربانی کا, ذکر کا, تلاوت کا, حقوق کی ادائیگی کا اللہ کے بندوں کے, یہ سارا اس کو پورا کرنے میں, حکم کو پورا کرنے میں لگ جانا, جس کو اسلام بولتے ہیں, یہ ایمان ہو گیا, یہ اسلام ہو گیا. دل سے تصدیق کرنا, ظاہری اعضاء سے احکام کو پورا کرنا, یہ ایمان کی صورت ہے. حقیقت ایمان کیا ہے؟ حقیقت ایمان ہے احسان, شرح صدر ہو جانا, شرح صدر ہو جانا, ایک مضمون کھل جانا کہ ہاں یہ حق ہے, ہاں یہ برحق ہے, اللہ, رسول, رسالت, رسول, پیغمبر, کتابیں, آسمانی نظام, غیب کا نظام, فرشتوں کا, قیامت کا, موت کا, ما بعد الموت کا, برزخ کا, قبر کا, یہ سارا جو نظام ہے یہ بالکل کھل جانا. پھر اللہ کی بتائی ہوئی ہر وحی کے بارے میں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول پہ اترا ہے, حضرت جبریل اس کو لائے ہیں اور یہ برحق ہے, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں رہنا. شرح صدر ہو جانا, یہ ہے حقیقت ایمان. شرح صدر اور حقیقت ایمان یہ انتہائی بڑی نعمت ہے, یعنی جس کو بولتے ہیں نا ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, وہ یہی والی ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ارتداد کے, اسلام سے پھر جانے کے جو احوال ہیں نا, واقعات ہیں, وہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مذہب سے پھر جانا, بعض دفعہ غیر مسلم اسلام لاتا پھر اس کے بعد مذہب سے پھر جاتا, پھر وہ پرانے مذہب میں چلے جاتا, پھر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا, پھر دوبارہ سمجھ میں آیا کوئی مذہب اسلام کی چیز اچھی دیکھی, پھر دوبارہ اسلام لاتا پھر نکل جاتا کسی وجہ سے, پھر اسلام لاتا پھر نکل جاتا. اس کو بولتے وہ لوگ شہادت لینا. تو لوگ کہتے ہیں میں چار مرتبہ لیا شہادت, میں پانچ مرتبہ لیا شہادت, مطلب اتنی مرتبہ میں اسلام سے نکلا مرتد ہوا. تو یہ جو مرتد ہونا ہے یہ کب پیش آتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ صورت ایمان کے ساتھ پیش آتا ہے, حقیقی ایمان کے ساتھ میں یہ ممکن نہیں. جس بندے کو ایک باٹل رکھی ہوئی ہو یا ایک گلاس کے اندر پانی رکھا ہوا, کوئی لیکوڈ رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے وہ زہر ہے, آپ نے خود مثال کے طور پہ خرید کے ڈالا ہوا ہے اس کے اندر, آپ اس کو منہ کے قریب تک لے کے جائیں گے یا نہیں جب تک آپ کو خود کشی کا ارادہ نہیں ہوگا, کسی کا بھی کو پانی سمجھ کے کوئی پیے گا نہیں. لیکن اگر وہ پانی کے جیسا ہے, پانی کے جیسا لگتا ہے, تو کوئی آیا اور پانی سمجھ کے اس کو پینے گیا, آپ نے کہا ارے زہر ہے, تو وہ بولے گا کیوں مذاق کرتے ہو, کیوں؟ اس کو صورت کی وجہ سے شبہ ہو رہا ہے وہاں پر. لیکن آپ کو شرع صدر ہے, آپ اس کو منہ کے قریب تک نہیں لے جائیں گے اور آپ کے منع کرنے کے باوجود سامنے والا اس کو پی جائے گا. کیوں؟ حقیقت اس کی آپ کو حاصل تھی, صورت اس کو حاصل تھی. صورت کی بنیاد پر صرف اس کو شبہ تھا کہ ہاں زہر بھی ہو سکتا ہے, لیکن لگ تو رہا ہے نا پانی, میں پی لوں گا. تو صوفیاء کرام کا ایک مقولہ پہلا تھا, انما رجع من رجع من الطریق, کہ جو بھی اسلام سے پھرا ہے وہ راستے سے پھرا ہے, منزل سے منزل پہ پہنچ کے نہیں پھرا ہے. وہ منزل کیا ہے؟ وہ شرع صدر کی منزل ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی نفس قلب, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, لوٹ جا اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے خوش ہے وہ تجھ سے خوش ہے. ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی, اس کے بعد داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں. تو یہ جو شرح صدر کا اور اطمینان کا مرحلہ ہے, یہ مرحلہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سپرد کر دینے اور پوری طرح اللہ کے حکموں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان لینے سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ ہمارا مقصود ہے. آج کل جو حالات ہیں ان حالات میں ہم صرف صورت ایمان کو نہیں, حقیقت ایمان کو اپنا مقصود بنا کے چلنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے صورت ایمان پر بھی نجات ہے. اگر کسی کو شرع صدر حاصل نہیں ہے, حقیقت ایمان والا مرحلہ حاصل نہیں ہے, تو کیا وہ بندہ اگر مر جاتا ہے تو اس کو کافر بولا جائے گا؟ نہیں, وہ صاحب ایمان ہے, وہ اس کے ایمان کا اعتبار ہے, اللہ کے پاس اس کی بخشش تو نجات ہوگی, اس کے ساتھ صاحب مومنوں جیسا سلوک ہوگا, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا, حشر میں جب وہ اٹھے گا اور اللہ کے پاس ایمان مقبول ہوگا تو مومنین کے زمرے میں اس کو اٹھایا جائے گا. تو وہ صورت ایمان تو ہے, لیکن جیسے حالات ہیں ظاہر میں, جیسے فتنے ہیں اس دنیا کے اندر اس وقت, ہم لوگوں کو فوکس جس چیز پہ کرنا ہے کہ ہم کو حقیقت ایمان حاصل ہو جانا, ہم کو شرع صدر نصیب ہو جانا. یہ دو تین آیتوں کے اندر حق تعالیٰ نے متقین کی صفات کو ایمان اور دوسرے اعمال کی صورت میں ذکر کیا, اور پھر آخر میں فرمایا علی ہدی من ربہم, یہ ایمان لانے والے لوگ, آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ اور میرے نام پر خرچ کرنے والے لوگ, نماز پڑھنے والے لوگ, یہ ہیں ہدایت پر, ہدایت پر جمے ہوئے ہیں. تو بندہ کبھی کبھی نماز پڑھ لیا, کبھی نہیں پڑھا, کبھی حکم کو پورا کرا, کبھی نہیں کرا, تو وہ علی ہدی نہیں کہلاتا, علی خطر کہلاتا ہو, مطلب ڈاور ڈول ہے, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, کبھی کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا ہے, وہ علی ہدی نہیں ہو. تو مستقل ایک کام کو انجام دے, چند دن کر کے نہیں, چند سال کر کے نہیں, زندگی بھر جو اس حکم کو پورا کرتا رہے جب بھی موقع آئے, وہ علی ہدی من ربہم کہلاتا ہے. وہ اولئک ہم المفلحون, اور یہ بندے بامراد ہیں, کامیاب ہیں. فلاح دنیا کی کوئی بھی نعمت جو ہوگی اس سب کو شامل, آخرت کی جو کوئی نعمت ہوگی اس سب کو شامل. مفلحون کا مطلب بامراد, بامراد ہونے کا مطلب, کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مشقتیں پیش نہیں آتی, اس کو مشکلیں پیش نہیں آتی, اس کی مرضی کے خلاف دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بامراد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا, مطلب اس کا جو اس کو جو نجات چاہیے, اللہ کا جو قرب چاہیے, اس کو جہنم سے جو بچنا ہے, جنت میں جو جانا ہے, وہ اس کو حاصل ہوگا. اب یہ اس کی منزل ہے, اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ شریعت کے راستے کو اختیار کرے گا, تو کبھی نفس اس کا ساتھ دے گا کہ اس کی مرضی بھی اس میں شامل ہوگی, کبھی نفس اس کا ساتھ نہیں دے گا, دل چاہے گا کہ وہ کام نہیں کرے. وہ نماز پڑھنا چاہ رہا تو کبھی طبیعت چاہے گی نماز پڑھنے کی, کبھی نہیں پڑھنا چاہ رہا پھر بھی اس کو پڑھنا پڑے گا. تو بامراد اور کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مخالف احوال پیش نہیں آئیں گے, بامراد اور کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس کو منزل مل کے رہے گی اگر وہ حکموں کو پورا کرتا رہے گا. چاہے اس کو کبھی ایسا ہوگا کہ مشقتیں پیش آئیں گی, مشکلات پیش آئیں گی, کبھی ایسا ہوگا کہ کچھ بھی مشکلات پیش نہیں آئیں گی, آسانی سے وہ منزل کی طرف روانہ ہوا. یہ مفلحون کامیاب بولتے ہیں وہ جنت والا تصور ایک دم آ جاتا. دنیا میں جنت والا تصور نہیں لا سکتے. دنیا میں تو دونوں کہ پھول کے ساتھ کانٹا آتا رہے گا, شہد کے ساتھ شہد کی مکھی آتی رہے گی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لگ کے چلتے رہیں گے. اگر ایک خوبی ہے تو ایک خامی رہے گی, ایک مشقت ہے ایک آسانی رہے گی. لیکن حق تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ اگر تمہارے لیے مشکلات ہوں گی تو آسانیاں بھی ہوں گی, مشکل ایک ہوگی تو آسانیاں دو ہوں گی. بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آسانی کیا چیز ہے اور مشکل کیا چیز ہے. مشکل کا تصور بعض دفعہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آسانیاں ہم اگنور کر دیتے, نظر انداز کر دیتے, تو سمجھے تو وہ آسانیاں ہی ہمارے ساتھ زیادہ ہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ, اس کے بعد کافروں کا بیان آ رہا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے حق میں آپ کا انجام سے باخبر کرنا اور نہیں کرنا برابر ہے, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کفر کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی ضد کا نام ہے. ایمان کس چیز کا نام تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بھی ضرورتاً ثابت ہیں, تواتراً ثابت ہیں, ان ساری باتوں کے ماننے کا نام ایمان. تو کفر کس چیز کا نام ہوا؟ ان میں سے کسی بھی ایک بات کو نہیں ماننا کفر ہوا. ایک چیز ذہن میں رکھیں, عدم تصدیق الرسول فی شیء مما علم بالضرورت مجیئه به, یہ کفر ہے. اللہ کے رسول کو کی بات کی تصدیق نہیں کرنا کسی ایک بات کے اندر بھی بداحتن جس کا ان سے منقول ہونا ثابت ہے. تو آپ کے یہ چیز سمجھنے میں تھوڑی سی مطلب اس میں توجہ بھی درکار ہوتی اور اس میں تھوڑا ذہن بھی لگتا, لگانا بھی چاہیے. ہمارا جو وضو کا طریقہ ہے نا, ہم جو وضو کرتے ہیں مثال کے طور, تو وضو کے اندر جتنی چیزیں ہیں, ہاتھ دھونا ہے, کلی کرنا ہے, ناک میں پانی چڑھانا ہے, چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا, پھر اس کے بعد کونوں تک ہاتھ دھو کے پھر مسح کرنا, پھر پیروں کو دھونا, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے, بلکہ غیر مسلم کو بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان وضو کرتا ہے. تو ایسی چیزیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسی چیزیں جس کا ایمان کا حصہ ہونا, مسلمانوں کا عمل ہونا سب کو پتا ہے, اس کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اگر کوئی نماز پڑھ رہا اور وضو بھی کر رہا لیکن اپنے حساب سے, ایسا نہیں جیسا کہ ثابت ہے, یار میں اس وضو کو نہیں مانتا, میں وضو تو کرتا ہوں, میں وضو کو تو مانتا ہوں لیکن اس وضو کو نہیں مانتا, تو اب آپ اس حساب کو دیکھیں. وہ جب میں نے کفر کی تعریف ابھی کی نا, مطلب بتایا, اس کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتراً ضرورتاً جس چیز کا ہونا معلوم ہو جائے کہ یہ ہے دین کا حصہ, اس کا ایک چیز کا بھی انکار کرے گا بندہ تو کافر ہوگا. وہ سنت بھی ہو سکتی, واجب بھی ہو سکتی, فرض بھی ہو سکتی. یہ بہت نزاکت والا مرحلہ ہوتا ہے. سنت کے انکار سے کوئی کافر کیسا ہوتا؟ سنت کے انکار سے نہیں ہوتا انہیں, وہ جو حضور سے ثابت شدہ چیز کا انکار ہو رہا نا, اس کے دین ہونے کا انکار ہو رہا, اس کی وجہ سے کفر پیش آتا, لائق ہوتا اس کے ساتھ, سنت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہو. یعنی اس کا درجہ چھوٹا ہو گیا. وہ درجہ, یہ درجہ بندی ہے, یہ درجہ بندی بات کی چیز ہے. آپ دیکھیں ہمارے لیے وہ درجہ بندی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حضور نے بتایا کہ حضور میں یہ کرنا ہے, تو ان کے پاس کہاں تھا کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے؟ حضور نے بتایا ہے تو یہ سارا دین ہے, یہ سارا وضو ہے, یہ ساری نماز ہے, یہ سارا دین ہے, یہ سارا مذہب ہے. اب یہ پھر یہ درجہ بندی کیوں ہوئی, وہ درجہ بندی کیوں ہوئی سمجھ لیں. بہت ساری جگہوں پر یہ مسئلہ پیش آتا. آگے چل کے کسی سے کچھ چھوٹ گیا, جیسے کسی نے کلی کرنا بھول گیا, تو اب وہ پوچھے گا میں کلی کرنا بھول گیا تھا, میرا وضو ہوا یا نہیں؟ اس کے لیے یہ درجہ بندی کہ ہاں وضو میں کلی کرنا سنت ہے حناف کے پاس, اس حساب سے آپ کا وضو ہو گیا اگر سے کہ نامکمل ہوا. اب مجبوری کا ہے, پانی ہے, اتنا کم پانی ہے کسی کے پاس میں کہ صرف فرض وضو ادا ہو سکتا ہے, سنت کا اہتمام بندہ نہیں کر سکتا ہے, تو اس کو بولیں گے ہاں یہ چیزیں جیسے ناک میں پانی چڑھانا چھوڑ دو, کلی چھوڑ دو, تین تین مرتبہ کرنا چھوڑ دو, صرف ایک مرتبہ جو ہے اعضاء کو دھو لو, یہ جو بولتے ہیں, یہ درجہ بندی ایسے موقعوں کے لیے ہے. درجہ بندی اس لیے نہیں ہے کہ جو سنت چیز ہے جو ضروری نہیں ہے اس کو آپ جو ہے نا چھوڑتے چلے جائیں, چھوڑنے کی عادت ڈال لیں, اس کے لیے نہیں ہے. تو کفر کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی ضد کا نام ہے. ایمان میں ساری باتوں کا ماننا داخل ہے, تو کفر میں کسی بھی ایک چیز کا انکار کافر بناتا ہے آدمی کو. یہاں پہ پھر جو ہے نا, اب مسلمانوں ہی کے علماء پر, مفتیوں پر تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی لوگ جو ہے نا کافر بنا دیتے ہیں, کفر فتوے لگا دیتے ہیں, کافر کا گیم کھیلتے ہیں. سمجھ لینا چاہیے, ایک بندہ کفر والی حرکت کرے اس کو کافر بولے یا نہیں؟ سوال ہے. ایک بندہ کفر والی حرکت کر رہا ہے اور آپ اس کو کافر بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ اگر آپ کافر نہیں بولتے ہیں تو جیسا میں نے ابھی بتایا کفر سے براءت ایمان کی شرط ہے. اگر اس کو کافر نہیں بولیں گے تو وہ صاحب ایمان کہاں سے ہوگا؟ تو کفر کو تو کفر بولنا پڑے گا, کافر کو کافر بولنا پڑے گا. ہاں کافر کسی بھی کام کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی وہ احتیاط کر کے پھر اس کے بعد فتویٰ دیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے, وہ کوئی گیم ویم نہیں کھیلتا, اس کو کوئی شوق نہیں ہے. اور دوسری چیز, ایک ہوتا ہے کافر بنانا اور ایک ہوتا ہے کافر بتانا. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں میں کہوں تو میں ڈاکٹر صاحب ہیں بتا رہا ہوں, بنا نہیں رہا ہوں. یہ کافر صاحب ہیں کا مطلب میں کافر بنا نہیں رہا ہوں, بتا رہا ہوں. تو علماء کرام کسی کو اگر کافر ہیں بولتے ہیں تو بنا تھوڑی رہے ہو. یہ کہاں سے نکلا ہے پتا ہے؟ یہ نکلا ہے جس وقت قادیانیوں نے پاکستان کے اندر اقلیت میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں میں رکھنا چاہا, تو پھر علماء نے کہا کہ ختم نبوت کے اوپر جو حملہ آور ہو وہ بندہ کیسے مسلمان ہوگا جو ایمان کی باقی ساری باتوں کو مان کر کے اس بات کا انکار کرتا ہو, تو وہ کیسے صاحب ایمان ہو سکتا؟ اور جو ایمان لا کر کے پھر ایمان سے نکلتا ہے وہ تو بدترین کافر اور مرتد ہوتا ہے. تو ایسے بندے کو تم لوگ ضد کرتے ہو کہ مسلمان رکھو. تم کون سے اسلام کرو, وہ والا جس میں ساری چیزیں ایمان میں آتی ہیں وہ والا, یا وہ ایمان جس کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں اور کچھ نہیں؟ ایسا تو کوئی ایمان نہیں ہے جس میں کچھ چیزیں آئے اور کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو جب ایسا قصہ ہے کہ ایمان کے اندر ساری چیزوں کو ماننا پڑتا, بھائی 99 چیزوں کو مان رہا ہے نا, ایک چیز کے بارے میں تم اس کو اگنور کرو نا, اس کو ڈسکاؤنٹ دو نا. یہ ہمارا مسئلہ ہوتا تو دے بھی لیتے, اللہ رسول کا معاملہ ہے نہیں دے سکتے. اور آج 1% کی بات ہو رہی, کل اور اگلا پرسوں اور اس کے بعد کے دنوں کا پھر اندازہ کر لو. ایک دفعہ یہ حرکت شروع ہو گئی تو پھر کہاں جا کے رکے گی؟ یہ شیطانی کھیل ہے. یعنی یہ ذہن آدمی چلاتا ہے کہ نماز, قادیانیوں کو دیکھے آپ, نماز بھی پڑھتے ہیں پتا بھی نہیں چلنے دیتے, وہ قادیانی ہیں احمدی ہیں, وہ پتا بھی نہیں چلنے دیتے. اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ, اب داڑھی بھی رکھیں گے, ٹوپی بھی پہنیں گے, شرٹ شلوار بھی پہنیں گے, کرتا پائجامہ بھی پہنیں گے, یہ سارا چلے گا, اور امامہ بھی باندھیں گے باندھنے والے, اور آپ کو پتا چلنے نہیں دیں گے وہ قادیانی ہیں, بلکہ وہ آپ کو نماز کے لیے آپ سو رہے ہو تو اٹھائیں گے, چلو نماز کو جائیں گے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. اتنا سارا ایک بندہ کر رہا ہے تو میں اس کو کافر کیسا بولوں؟ کوئی بندہ آپ کی کسی کے, ایک بندہ کسی کے بہن یا ماں کی عزت پہ ایک دفعہ حملہ آور ہو اور اس کے بعد ساری زندگی اپنے آپ کا آپ کی خدمت پہ وقف کر دو, آپ کو محبت ہوگی اس سے؟ غیرت کا مسئلہ ہے نا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ غیرت کا مسئلہ ہے, ایمانی غیرت کا. یا مسئلہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایمانی غیرت ہمیں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کم ہی نہیں ختم ہوتے جا رہی. ہمارے پاس مدرسے میں پڑھانے کے لیے لوگ جس لباس میں آ رہے وہ لباس ہو رہا, قرآن پڑھنے آ رہے اور چڈے میں آ رہے, چڈے میں نیکر میں, اس کو گھٹنا بھی نہیں چھپ رہا, ٹران نظر آ رہی. جمعہ کو لوگ آ جا رہے, چھوٹے بچوں کو لے کے آ جا رہے, ان کو بولا جائے سمجھایا جائے کہ بھائی مسجد تھوڑا احترام کرے, بولے یہ تو بچہ ہے, پارک میں تھوڑا ہی ہوا, اس جگہ کا بھی تو کوئی احترام ہوتا ہے نا. تو وہ جو چیز ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ غیرت ہے, وہ ایمانی غیرت, وہ اس جگہ کی حرمت کا مسئلہ ہے, وہ اس چیز کو نظر انداز کرنا ہے. تو ختم نبوت کے مسئلے پر وہ حملہ آور ہو رہا اور اس کے بعد پھر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہمدردی کریں, سوال ہی نہیں پیدا ہو. ختم نبوت کے مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ساری چیزوں کے انکار کے برابر ہے. وہ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت گویا اس کی نظر میں کافی نہیں تھی, تو پھر میں نبوت کے سلسلے کو جاری کر کے جو چیزیں تم لوگوں کو ضرورت تھی وہ تم کو دے رہا ہوں. اب حضور کو ناکافی بتا دیا, وہ ہمارے واسطے ہضم کرنے کی چیز ہو گئی, اور اس کو کافر بولے تو وہ ہضم ہونے والی چیز نہیں, ہماری ایمانی غیرت ہی چلی گئی. ابھی ظاہر سی بات ہے مخالفت کرنے والے علماء کی, علماء کو تانا دینے والے, طنز کرنے والے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو قل اللہ نہیں آتی, جن کو قرآن کے سورے نہیں آتی, دین کی ضروری باتوں کا علم نہیں ہے, تو ان کو ان مسائل کی نزاکت کا کہاں احساس ہوگا؟ اور پھر وہ بولیں گے تو یہی بولیں گے کہ مسلم علماء کے پاس تو یہ ایک کام رہ گیا, دوسروں کو کافر بولتے پھریں. اس انہیں کو کیوں بولتے پھر؟ اہل حدیثوں کو کیوں نہیں بولتے؟ جماعت اسلامی والوں کو کیوں نہیں بولتے؟ بریلویوں کو کیوں نہیں بولتے؟ ان کو صرف گمراہ بولتے, ان کو کافر کیوں نہیں بولتے؟ سوچنا چاہیے. وہ مسئلہ ویسا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا ہم مسلک بھی اس طرف جاتا ہے تو وہی بولیں گے نا, ہمارا ہم مسلک تھا پہلے کبھی اس لیے ہم اس کو نہیں بول رہے آج, ایسا نہیں ہے. تو اس مسئلے کی نزاکت کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے. دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی بندے کو کافر بنا دیتا ہے. پہلے اس چیز کا اہتمام ہوتا تھا کہ نکاح کے موقع سے دلہا دلہن سے کلمہ پڑھا کے پھر اس کے بعد نکاح پڑھاتے تھے. آج بھی کرنے والے اس کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ شاید آپ حضرات کو اندازہ ہو شاید نہ ہو, اس لیے کرتے کہ جانے انجانے میں کب کس کے منہ سے کیا نکل گیا نہیں معلوم, جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان رہا نہیں رہا نہیں معلوم. اگر دونوں بے ایمان ہیں تو نکاح کھڑا پڑا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر دونوں صاحب ایمان ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, تجدید ایمان دوبارہ سے ایمان حاصل ہو گیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایک صاحب ایمان ہے, کسی نے اپنی غلطی سے نادانی کے اندر ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکال دی ہے, ذہن میں کوئی ایسی بات بٹھا لی جو ایمان کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے بندہ پھر صاحب ایمان رہتا نہیں, تو پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہی جائز نہیں ہوتا. ان نزاکتوں کی بنیاد پہ پہلے کلمہ پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد نکاح پڑھاتے. آج بھی علماء فتاوی کے بڑے بڑے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں بیوی کو ہر چند سال میں نکاح کی تجدید کر لینی چاہیے. وہ نکاح کی تجدید کر لینا, رینیول کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سے وہ دھوم دھڑک کر چلنا اس کے پیچھے. ایجاب و قبول اور دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کام ہو جانا, بس اس کا نام ہے نکاح. تو وہ مقصد ہے فقہا کا. تو کفر ایمان کی ضد کا نام ہوا. پھر یہ کفر کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک کفر کفر تکذیب ہوتا. کفر تکذیب کا مطلب ہوتا ہے ہم سچا نہیں جانتے اس لیے انکار کرتے ہیں, ہم سچا نہیں مانتے اس لیے انکار کرتے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کرام جب اپنی قوموں کے پاس آئے بولے مانزل اللہ علیہ وشرف من شی, اللہ نے کچھ وہی نہیں اتاری, تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ انہوں تم اللہ تکذیب ہو, اللہ نے کوئی وہی نہیں اتاری, اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا, نہ تمہاں کو وہی پیغمبر بنا کے بھیجا نہ تم سے پہلے کسی کو. یہ جو بات اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو بھیجا ہے, یہ غلط ہے. ایک دوسرے کو بولنا یہ بندہ ایسا کہہ رہا ہے, ہادہ ساحر ان کذاب, یہ تو جادوگر ہے جھوٹا ہے بیٹا, یہ کفر تکذیب ہے. ایک ہوتا کفر استکبار, تکبر کی بنیاد پہ نہیں ماننا. شیطان کو بولا گیا سجدہ کرو, نہیں کرتا, انہیں حقیر ہے اور میں حقیر نہیں ہوں, میں عظیم ہوں. تو ایک عظیم ایک حقیر کو کیسے سجدہ کرے؟ تکبر کی بنیاد پہ اس نے کیا. اللہ تعالیٰ فرمایا ابا, انکار کیا, واستکبر, تکبر اختیار کیا, وکان من الکافرین, اور کافر بن گیا. اللہ تعالیٰ بھی بناتے ہیں کافر, علماء یہی کام کرتے ہیں. کفر تیسری قسم ہوتی ہے کفر اعراض. کفر اعراض کا مطلب ہوتا ہے دھیان نہیں دینا, تم کیا بولتے بولتے رہو ہم اپنا کرتے رہیں گے, تمہاری مرضی تم جو بولتے بولتے رہو ہم اپنا کرتے رہیں گے, یہ کفر اعراض ہوتا ہے. وہ پھیر لینا, توجہ نہیں دینا. والذین کفروا عما انذروا معرضون, یہ جو کافر ہیں جس انجام سے ان کو باخبر کیا جا رہا اس انجام سے ان کو انکار ہے, یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں, اس سے اس طرف توجہ اور دھیان نہیں دے رہے. مگر یہ عقیدے اور ضروری چیزوں کے معاملے میں آ گیا تو کفر ہو جاتا ہے, اور اگر اعمال کے حوالے سے ہو جائے تو پھر یہ غفلت ہو جاتی ہے, فسق اور گناہ کی چیز ہو جاتی ہے. ہر مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری ہے کہ خطبہ خطابت کرتے رہتے ہیں, توجہ دلائی جاتی رہتی ہے بیانات میں بازوں میں, پھر بھی بعض دفعہ عمل نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ وہ دھیان نہیں دینا, کیا ایزی لو کیا ہوتا نہیں. یہ کفر عمل کے اندر جو سستی بڑھتی جاتی ہے, غفلت بڑھتی جاتی, اگر وہ پکی ہوتی جائے پختی ہوتی جائے تو اس کا انجام تھوڑا ہولناک ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈراؤنی ہوتا ہے, مطلب اندیشہ کفر رہتا ہے اس میں. آپ کو پتا ہے ایک راستہ ہے جس کے آخر میں جا کے ڈیڈ اینڈ نہیں, کھائی ہے. اس راستے پہ چلتا رہے گا بندہ تو کہاں جائے گا؟ کھائی میں جائے گا. تو بدعملی کے راستے کی انتہا کفر ہے, تو بدعملی پہ مستقل چلنے والا کہاں جائے گا؟ اسی کو بولتے ہیں کفر کا اندیشہ ہے. ایک کفر اعراض ہوا, اور ایک کفر ارتیاب ہوتا ہے شک کی بنیاد پہ. انہم فی شک مریب, ان لوگوں کو شک ہے کہ تم سچ بول رہے کہ جھوٹ, سچ بول رہے کہ نہیں بول رہے, پتہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. اور ایک ہوتا ہے کفر نفاق, मान लिए सब मान लिए और अंदर से नहीं मानना, मजलिस में बैठ के एक बात करना, मजलिस में से उठ के जाके एक बात करना, सामने लोगों के एक बात करना, पीछे लोगों के उसके खिलाफ अपोजिट बात करना, दिल में एक चीज़ होना, जबान पे एक चीज़ होना, ये कुफ्र निफाक। तो इन्नल्लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम अन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इनको आप अंजाम से बाखबर करें या नहीं करें, ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये जो कुफ्र निफाक था, कुफ्र निफाक वालों का बयान आगे आ रहा उमिन नासी मैं कुल वाली आयतों के अंदर, इन आयतों के अंदर उन लोगों के कुफ्र और उन काफिरों का बयान है जो सराहतन अपने कुफ्र अपने आप का काफिर होना जाहिर करते हैं। काफिर होने का मतलब हम तुमको नहीं मानते वाली बात जाहिर करते हैं। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने ऐसा बोलने वालों के जो उस ज़माने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही के उतरते ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जो मुखातब थे उनके बारे में ये बात अर्ज़ की जा रही है। अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, उनके कानों पर मुहर लगा दी। मुहर स्टैम्प को कहते हैं। स्टैम्प लगने के बाद क्या होता है कि फिर वो जो लेटर होता है या वो जो ख़त होता है उसके अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती, उस कुछ उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, कोई चीज़ अंदर जा नहीं सकती। दिलों और कानों पर भी मुहर लग जाने की वजह से हिदायत और हक की कबूलियत इनके अंदर नहीं जाएगी। वाला उसारहिम गिशाबतुन, आँखों के ऊपर इनके पर्दा पड़ गया है। आँखों के सामने पर्दा ना हो तो सामने की चीज़ नज़र आती है, हक का रास्ता नज़र आता है, बंदा जिस पर चलता है। पर्दा पड़ा हुआ है तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो चल भी नहीं रहे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, दर्दनाक अज़ाब इनको होने वाला है, बड़ा अज़ाब इनको होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो तलब बातें हैं, कुछ जहन में रखना चाहिए उसको, आइंदा भी शायद आते रहें लेकिन अभी हो जाए तो अच्छा है। ये जो अल्लाह ने उनके दिलों का मुहर लगाया, आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है अल्लाह के डालने की वजह से, ये हकीकतन ऐसा है कि उनके दिलों पे अल्लाह ने मुहर लगा दिया, या ये लोग हक को जो कबूल नहीं कर रहे तो उनको इस अंदाज से बात बताई जा रही। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हकीकत पे मबनी है, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक सियाह डॉट लग जाता है, तौबा कर लेता है तो वो डॉट धुल जाता है, नहीं तौबा करता है बल्कि वो गुनाह दोबारा किए जाता है तो वो डॉट फैलते 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 दिल का इहाता कर लेते, पूरा काला बना देते, और काला बना के उसको बिल्कुल यानी गुनाहों में सियाह कर दे के हक की कबूल करने की सलाहियत से महरूम कर देते। अब क्या होता, अब उसको बुराई बुराई नहीं दिखती, अच्छाई अच्छाई नहीं दिखती, बल्कि उल्टा हो जाता, बुराई अच्छी हो जाती और अच्छाई बुरी हो जाती। इसको कुरान में बोला जाता है रैन, रैन कल्लाबल रान अला कुलूबिहिम, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर जंग चढ़ गया है गुनाहों के नहुसत का, ऐसा जंग चढ़ गया है जो अब उतरने वाला नहीं है। क्यों? इन लोगों ने खुद को गुनाहों की दुनिया और दलदल में ऐसा फंसाया है, इसलिए। तो ये हकीकत पे है, अब ताला ने वो पर्दा उनके ऊपर वो मुहर डाला हुआ है, वो पर्दा लटकाया हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं है, जिसकी हादिसे तायद होती है। अक्सर उलमा ये कहते हैं ये हकीकत पे नहीं मबनी नहीं है, मुराद नहीं है यहाँ पर कि वाकईतन कोई पर्दा है, वाकईतन कोई मुहर लगी हुई है, बल्कि उन लोगों ने हक को कबूल करने से अपने आप को जो पीछे हटा लिया है, तो हक ताला उसको इस अंदाज से बयान कर रहे हैं जैसे उनके दिलों पर मुहर लग गई, कि मुहर लगने के बाद जैसे उसके अंदर कोई चीज़ अगर लेटर के अंदर ऐड नहीं हो सकती, अब इनके दिलों के अंदर हिदायत नहीं जा सकती। यहाँ पे लोगों को सवाल होता है, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुहर लगाई है, अब अल्लाह ने मुहर लगाई तो अल्लाह ताला अंदर उनके हिदायत जाने देने वाले नहीं हैं, अल्लाह नहीं चाह रहे कि हिदायत जाए अंदर, वो रोक रहे हैं उसको, तो फिर आगे फरमा रहे वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब भी होगा उनको। इस किस्म के सवाल होता है, मतलब कि इस किस्म के सवाल के आना ये तो परेशान कुन उस सूरत में होगा जब इसके इसकी तरफ से बंदा जवाब ढूंढने की फिक्र ना करे। अगर इस किस्म का सवाल जहन में आने के बाद उलमा से रुजू कर लिया जाए तो वो हिदायत का रास्ता है, रुजू नहीं करना वो थोड़ा अपने आप को परेशान करने वाला, उलझन में डालने वाला मसला है, रास्ता है वो। जाहिर सी बात है उलझन में पड़ेगा तो शैतान फिर एक और हमला करेगा, एक और हमला करेगा, फिर किसी और रास्ते पे डाल देगा। इसलिए जब कभी दीन और शरीयत के बारे में कोई सवाल होता है तो उलमा से रुजू होकर उसको हल करवा लेना, शुबा जब भी, डाउट जब भी हो। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने खुद ये काम किया हुआ है तो फिर बंदों को अजाब क्यों दे रहे हैं? अल्लाह ने ये काम क्यों किया है? क्योंकि वो नमाजें पढ़ रहा था तो इसलिए उसको नमाजों से महरूम कर दिए, वो ज़कात दे रहा था हर साल तो उसको ज़कात देने से महरूम कर दिए, ईमान ला रहा था अल्लाह पर, हर चीज़ अल्लाह की मान रहा था, फिर भी अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि नहीं, चूँकि तुम ईमान ला रहे हो लिहाजा मैं तुम्हें बेईमान बना दूंगा, ایسا کچھ بھی نہیں. بے ایمانی کی مہر اس پہ اس لیے لگائی ہے کہ مسلسل بے ایمانی کر رہا تھا, کوئی حکم مان کے نہیں دے رہا تھا. جو اصل چیز ماننے کی ہے اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. معجزے اس کو دکھائے گئے تو معجزے مان کے جھوٹ دکھانے والے پیغمبر کو, جس کے ہاتھوں پہ معجزہ ظاہر ہوا, اس کو جھوٹا بتا رہا ہے, اس کو جادوگر بتا رہا ہے, اس کی مخالفت کر رہا ہے. ایک بار پیغمبر اس کے گھر پہ نہیں, سینکڑوں دفعہ اس کے گھر پہ جا کے اس کو دعوت دے کے آئے, سمجھا کے آئے. قرآن آیتیں اس کے دل پہ اثر کرتی رہی, لیکن اس اثر کو قبول کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. ایسا جو بندہ ہوگا, انرجموں کو منہ آوان تم لہا کاری ہو, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی دل میں ایمان ڈالنے. ایسوں کو تو میں ہدایت سے محروم کروں گا جو خود کو ہدایت پہ لانا نہیں چاہتے. اب بات جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے جو سزا دی ہے وہ سزا ان کے جرائم کی ہے, وہ اللہ کی طرف سے جبر اور زبردستی نہیں ہے. جیسے اگر کوئی یہی سوال کرے کہ یہ بندہ زہر کھا کے مر کیوں گیا, تو وہی بولیں گے زہر کھا کے مرے گئی, زہر کھا کے جیے گا تھوڑا ہی. تو پھر بے ایمانی کرے گا تو بے ایمانی کی مہر تو لگے گی, ایمانداری کی مہر تو لگنے سے رہی. تو پھر جب ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا, بے ایمانی کی تھی, تو پھر کہنا بھی تو ایسی انداز سے چاہیے کہ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی. اللہ یہ نہیں فرما رہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مہر لگا دی, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگائی. تو نسبت پھر بندوں کی طرف کر دیتے, اللہ نے اپنی طرف کیوں کر لی کہ یہ کام میں نے کیا. اس لیے کیا کہ دنیا میں جو بھی جاندار مخلوق کوئی کام کرتی ہے, جو ارادے والی مخلوق ہے, اپنے ارادے سے حرکت کرتی ہے جو بھی مخلوق, وہ ہر کام کے پیچھے دو نسبتیں ہوتی ہیں. ایک نسبت خلق کی ہوتی ہے, ایک نسبت کسب کی ہوتی ہے. میں بولنا چاہ رہا ہوں تو میرے زبان کا بولنا چاہنا اور کوشش کرنا ایک کسب ہے یہ, اور میں جو بولنا چاہ رہا ہوں میری زبان سے وہ نکلنا یہ خلق ہے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے دکھائی دینا, میں سننا چاہ رہا ہوں تو مجھے سنائی دینا, میں کھانا کھانا چاہ رہا ہوں تو میری یہ خواہش پوری ہونا, میں جاب پہ جانا چاہ رہا ہوں تو میں جا سکنا. تو ہم جو ارادہ کر رہے ہیں نا, اس ارادے کی کوشش الگ چیز ہے, اس ارادے کا انجام تک پہنچنا ایک الگ چیز ہے, وہ اللہ کی تخلیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں, اچھا ہو یا برا, برے سے برا کرتے تو ہم ہیں, لیکن پیدا وہ کرتے ہیں اس کو, ہر کام کو. واللہ خلقکم وما تعملون, آیت قرآنی, اللہ نے پیدا کیا تم کو بھی اور ان کاموں کو بھی جو تم کرتے ہو, اللہ ان کا بھی خالق ہے. تو بندے جتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں وہ ان سب کے خالق بھی اللہ بے شک خالق ہے, کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں. جو نیکیاں ہیں اس کی طرح تو ذہن نہیں جاتا, لیکن شبہ یہاں جا کے ہوتا کہ برائیاں جتنی بندے کر رہے ہیں وہ سب میں بھی اللہ ہی خالق, بے شک اللہ خالق, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. تو پھر جب اللہ خالق ہے تو پھر سزا کس بات کی؟ سزا اس اختیار کے غلط استعمال کی سزا ہے جو اختیار ملا تھا تخلیق کے بعد کسب کے حوالے سے. جیسے حرام کھانا ہے حلال کھانا ہے, جو بندہ حرام کھا رہا ہے وہ حلال بھی تو کھا سکتا تھا نا, تو اس کو جو سزا دی جا رہی ہے حلال کے چھوڑنے کی دی جا رہی ہے. نکاح بھی کر سکتا تھا, بدکاری بھی, جس نے بدکاری کی ہے اس کو نکاح کا راستہ چھوڑنے کی سزا دی جا رہی ہے. تو اس نے اختیار کو جو غلط استعمال کیا اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے. ایسے ہی سارا معاملہ چلتا ہے. جب ایسے ہی تھا تو پھر اللہ نے, یعنی اختیار خالق دونوں کے اللہ ہیں, تو اللہ تو رحم والے ہیں, اللہ رافت والے ہیں, وہ چاہتے تو اس چیز کو نہ پیدا کرتے, پیدا ہی نہ کرتے. دو چیزیں ہوتی, ایک تو یہ کہ امتحان کہاں ہوتا پھر, دوسرے اگر اللہ صرف اچھی چیزوں کو پیدا کرے تو کیا بری چیزوں پہ ان کو قدرت حاصل تھی یا نہیں تھی, عاجز ہو جاتے ہو. ایک پینٹر کا کمال صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ اچھی تصویر بنائے, اس کا کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بری تصویر بھی بنانا ہے, وہ اچھی بھی بنا سکتا ہو بری بھی بنا سکتا ہو, تو تب جا کے اس کی قدرت کا اور اس کے فن کا پتہ چلے گا. اگر وہ ایک ہی طرح کی بنا سکے دوسری طرح کی نہ بنا سکے تو بولیں گے کہ ان کو صرف یہ بنانے آتا ہے دوسری نہیں, دوسری نہیں آنا یہ عجز ہے, اللہ عجز سے پاک ہے. جب وہ بناتے ہیں تو پھر شر کی نسبت ان کی طرف نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. زہر کو اللہ نے پیدا کیا, لیکن زہر کے پیدا کرنے سے, زہر کا پیدا کرنا برا نہیں ہے, زہر کا غلط استعمال برا ہے. تو اب جتنی برائیاں کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا بولیں گے, یہی بولیں گے تو ان کا پیدا کرنا برا نہیں ہے، ان کو اختیار کرنا برا ہے. تو یہ قرآن میں جہاں کہیں ظالموں کے واسطے، فاسقوں کے واسطے، بے ایمانوں کے واسطے اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف نسبت کر دے، اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں ان کی فسقی، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، قرآن نے ان کو گمراہ کر دیا، مطلب وہی ہوتا ہے اس کا کہ انہوں نے یہ راستے پہ انہوں نے خود کو ڈال لیا تھا. تو اگر ہم چاہتے تو ہٹا بھی سکتے تھے، لیکن ہمارا ایک قانون ہے کہ جو اس راستے پہ جائے گا تو پھر ہم اسی راستے پہ اس کو منزل تک پہنچائیں گے، جو اچھے راستے پہ جائے گا تو اس منزل پہ پہنچائیں گے. پہنچانے والے تو ہم ہی ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، تو وہی بولیں گے کہ میں نے پہنچایا. برانا برائی کس میں آ رہی ہے؟ اس راستے پہ چلنے والے، پہنچانے والے کی برائی نہیں آ رہی.
اللہ تعالیٰ ایمان کی جڑیں ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرما دے، کفر سے اور کفر کے مقتضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.